الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة بني اسرائيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره عقدنا لهم عذابا اليما صدق الله العظيم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين رواه مسلم رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم جناب زین العابدین صاحب صدر انجمن خدام القرآن سندھ محترم سراج الحق سید صاحب سابق صدر انجمن شیخ عبد المجید صاحب معتمد انجمن اور محترم اور مکرم شیخ جمیل الرحمان صاحب روح روان انجمن اور معزز حاضرین اور محترم خواتین مجھے آج جس موضوع پر اظہار خیال کی دعوت دی گئی ہے وہ آپ کے علم میں ہے اور آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ یہ موضوع توالت طلب ہے. دوسری طرف یہ بات بھی آپ کے علم میں آ چکی ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ایک ہفتہ نہیں دو ہفتے سے میں شدید علیل ہوں. میرے بائیں شانے میں اور بائیں بازو میں بہت شدید درد ہے اور اس وقت بھی بڑی مؤثر قسم کی ادویات کھا کر میں اس قابل ہوا ہوں کہ یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. بہرحال یہ بھی ایک ڈائلیما ہے اور مجھے اپنی آج کی گفتگو کو در حقیقت ایک ڈائلیما کے حوالے ہی سے شروع کرنا ہے. اس وقت صرف اس ڈائلیما کا حوالہ اس لیے ہے کہ آپ سے استدعا کروں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں جو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ میں اپنے اطمینان کی حد تک آپ کے سامنے رکھ سکوں. اس کے لیے آپ سے مزید مدد یہ درکار ہوگی کہ توجہ کو مرتکز رکھیں. آج میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ انداز خطیبانہ نہ ہو اور دھیمے انداز میں میں بات آپ کے سامنے رکھوں. اس میں تکرار بھی نہیں آئے گی لہذا آپ کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں. اس وقت ہم قومی اور ملی اور ملکی سطح پر جس صورتحال سے دوچار ہیں اور مسلسل دو چار چلے آ رہے ہیں اس کے لیے کوئی طویل مرثیہ خوانی کرنے کی بجائے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصہ قبل غالباً ہمارا 41واں یوم استقلال تھا 14 اگست کو تو ایک اداریہ اس روز لکھا ٹائمز آف لندن کے مدیر نے اور اس نے ایک کنٹراسٹ شو کیا ایک تضاد سامنے رکھا کہ میرا جو پیش رو تھا 40 سال قبل جب بر عظیم پاک و ہند تقسیم ہو رہا تھا اور دو آزاد ملک عالم وجود میں آ رہے تھے تو اس وقت جو ٹائمز آف لندن کا ایڈیٹر تھا اس نے اداریہ لکھا تھا اور اس نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ آج جو دو نئے ملک دنیا میں وجود میں آ رہے ہیں ان میں سے جہاں تک بھارت کا تعلق ہے اس کا مستقبل بہت تاریک ہے اس لیے کہ اس میں بہت سی قومیتیں ہیں بہت سے مذاہب ہیں بہت انتشار ہے کوئی یونیفائن فورس موجود نہیں ہے انہیں متحد رکھنے والا کوئی مشترک عنصر ہے نہیں لہذا اس کا مستقبل بہت تاریک ہے. لیکن پاکستان کے نام سے جو ملک قائم ہو رہا ہے اس کا مستقبل بہت درشا ہے، اس لیے کہ اس کے باشندوں کی عظیم اکثریت کو متحد کرنے والی قوت مذہب کی طاقت ہے. اور واقعہ یہ کہ اس وقت آپ 1945 سے 1947 تک کا جو ہندوستان کا جو سیاسی ماحول تھا اس کا اگر تصور کریں تو جس طرح ایک بنیاد مرسوس بن کر قوم کھڑی ہو گئی تھی، ظاہر بات ہے کہ اس وقت کا مدیر جو ہے وہ اسی تاثر کے ساتھ لکھ رہا تھا. اس قوم کے پاس چونکہ ایک یونیفائنگ فورس ہے، ایک نظریاتی قوت ہے کہ جو انہیں باہم متحد رکھ سکتی ہے، لہذا پاکستان کا مستقبل یہ بھی تھا کہ چونکہ اس کا تعلق جو ہے خصوصاً مغربی پاکستان کا وہ پورے ایک عالم اسلام کے ساتھ اس کا ربط قائم ہے، لہذا پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے، درخشاں ہے، جبکہ بھارت کا مستقبل بہت تاریخ. اب موجودہ مدیر لکھتا ہے کہ میں جب اب جائزہ لیتا ہوں تو مجھے صورتحال بالکل برعکس نظر آ رہی ہے. پاکستان کبھی کا دو لخت ہو چکا اور بڑی زبردست خوریزی کے بعد، اور جو بچا کچا پاکستان ہے اس کے اندر بھی جو کیفیت اس وقت ہے آثار جو ہیں اچھے نظر نہیں آ رہے. اگرچہ یہ الفاظ اس کے نہیں تھے، پروفیسر زائرین کے تھے، کہ پاکستان اسٹل ان سرچ آف این آئیڈینٹی، اسی کے لگ بھگ الفاظ اس نے بھی استعمال کیے تھے کہ پاکستان تو تاحال اپنے تشخص کی تلاش میں ہے، یہی معلوم نہیں ہے کہ میں ہوں تو کیوں ہوں. اور وہاں جس قسم کے اب اختلافات رونما ہو گئے ہیں تو یہ بچا کچا پاکستان جو ہے اس کا مستقبل بھی بہت تاریک ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر شخص کی زبان سے اپنا حال سن کر، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، تو جو اس وقت کا ہمارا مسئلہ ہے وہ میرے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ آ گیا، آپ کے سامنے بھی آ گیا. اس میں تفصیلات کا جتنا چاہے رنگ بھر لے، جتنی چاہے مرثیہ خوانی کر لیں، جو کچھ اختلافات ہیں اور جو انتشار ہے اور جس قسم کے اندیشے ہیں اور جس قسم کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر مستقبل کے بارے میں خدشات ہیں، میں ان کے تذکرے میں اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا اور اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اس کا سبب کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ تلاش کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے. میں نے جتنا اس پر غور کیا ہے، میں نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا تھا ڈائلیما، میں یہ محسوس کرتا ہوں، میرا یہ تجزیہ ہے، اور آج میں اپنے ایک کافی طویل عرصے کے غور و فکر کا نچوڑ ہے جو آپ حضرات کے سامنے مختلف اعتبارات سے اور مختلف پہلوؤں سے لانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ میرے نزدیک ہماری جو ہمارا جو قومی وجود ہے، نیشنل ایگزسٹنس پاکستان کا، وہ ایک ڈائلیما ہے، ایک عقدۂ لا ینحل ہے. اور ہارنز آف ڈائلیما یہ ہیں، اس کے دو حصے یہ ہیں کہ ہم نے ایک ملک بنایا تھا جس کی کوئی بنیاد سوائے مذہب کے سمجھ میں نہیں آتی. جتنا تجزیہ کر لیجئے، جتنا کھود لیجئے، کرید لیجئے، معلوم ہوگا کہ اس کے لیے سوائے مذہب کے، اس کے استحکام کے لیے، اس کے وجود میں آنے کے لیے وجہ جواز کوئی نہیں تھی اور اس کے استحکام کے لیے کوئی اساس نہیں. جبکہ جب واقعات کی دنیا میں ہم آتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ وہ مذہب اس وقت بھی جبکہ ہم نے یہ ملک قائم کیا تھا، اس مذہب کے ساتھ ہمارا حقیقی اور عملی تعلق کوئی زیادہ مضبوط نہیں تھا، اور اس کے بعد مسلسل جو وقت بھی گزرا ہے اس تعلق کے اندر کوئی بہتری کی صورت پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ اور کہتری کی طرف ہمارا جو ترقی کی طرف جو قدم چلتا رہا اس میں اور کمی آتی چلی گئی اور بوجھ پیدا ہوتا چلا گیا ہے. یہ ہے در حقیقت ایک ڈائلیما ہے، ایک عقدۂ لا ینحل ہے، اس کے یہ دو ہارنز ہیں. میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا، پاکستان کیوں قائم ہوا اور جینیسس آف پاکستان پر بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، بہت مفصل اس پر جو ہے لوگوں نے تھیسس اپنے ڈیولپ کیے ہیں، لیکن بہت اختصار کے ساتھ میں اپنی سوچ کی جو بہت ہی یوں سمجھیے کہ اس کا لب لباب ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اگرچہ ہمارے سامنے پرابلم آتا ہے، کبھی حسین شہید سہروردی صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کے قیام کا سبب صرف معاشی تھا، مذہبی یا کوئی اور سبب جو ہے وہ در حقیقت اس کے قائم ہونے کی اصل بنیاد نہیں ہے. لیکن حسین شہید سہروردی صاحب کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک متنازع شخصیت تھے. یہی بات بعد میں نور الامین صاحب نے بھی کہی، اور وہ سب کو معلوم ہے کہ اول سے آخر تک مسلم لیگ ہی رہے، ان کے ہاں ان کا کوئی ایسا کنٹروورشیل معاملہ نہیں رہا شخصیت کے اعتبار سے. ان کا بھی ایک بڑا طویل انٹرویو آیا تھا اردو ڈائجسٹ میں شائع ہوا تھا، انہوں نے بھی اپنا تجزیہ فائنل یہی دیا کہ اصل جو وجوہات ہیں وہ معاشی تھے. یہ تو ذرا کچھ قدیم زمانے کی بات ہو گئی ہے، چند سال پہلے کی بات ہے. دولتانہ صاحب نے کہا کہ یہ خالص سیاسی مسئلہ تھا، اور ان سے بھی آگے بڑھ کر جو بات کہی شوکت حیات خان صاحب نے کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ تو کچھ لڑکوں نے کوئی نعرہ ایجاد کر لیا تھا، یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں تھی، واقعہ یہ کہ یہ خالص سیاسی مسئلہ تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا اس کا، ایک طرف یہ ہے کہ نعرہ ہے جو بڑے زور شور سے لگا تھا اس وقت، ہاں وہ چھوکروں نے ایجاد کیا ہو، لیکن یہ کہ پھر لگا تھا وہ پوری شدت کے ساتھ، راج کماری سے اور خیبر تک اس نے ہندوستان کی سرزمین کو گجا دیا تھا. دوسری طرف یہ کہ ہماری جتنی بھی سیاسی یہ 40 سالہ زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ تو وہ تھا جس میں کہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے نعرہ لگتا تھا مذہب کا. پھر 11 برس ہم پر وہ بھی آئے ہیں کہ ایوان حکومت سے نعرہ لگا مذہب کا، اور واقعہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ، حساس لوگ تو الرجک ہو گئے ہیں اس سے کہ یہ پاکستان اور اسلام اور اسلام اور پاکستان، بلکہ بعض حضرات شاید نوزیٹنگ ایک کیفیت محسوس کرتے ہیں اس بحث سے. لیکن میں آپ کو پھر دعوت دوں گا کہ سنجیدگی کے ساتھ ہم غور کریں. اس وقت یہ کوئی پبلک جلسہ نہیں ہے، ایک نشست ہے، محدود نشست ہے، اس میں ذرا سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ واقعہ کیا ہے، پاکستان کیوں وجود میں آیا. میرے نزدیک اس مسئلے کے 3 لیولز ہیں، اور تینوں لیولز کو علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی نہ کیا جائے تو پھر بہت سا الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے. اور میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے پانی ہماری زمین پر، اس کے بھی 3 لیولز ہیں. گراؤنڈ واٹر ہے سرفس لیول پر، دریا ہیں، نہریں ہیں، ندیاں ہیں. ذرا نیچے جائیے سب سوائل واٹر ہے 30, 40, 50, 60, 70 فٹ پر، ہینڈ پمپ سے، کنویں سے ہم اس کو نکالتے ہیں. اور پھر نیچے جائیے 300, 400 فٹ, 500 فٹ, 700 فٹ، وہاں سے وہ آپ ٹیوب ویل کے ذریعے سے نہایت صاف شفاف پانی نکالتے ہیں پینے کے لیے. بڑے شہروں میں کوشش ہوتی ہے کہ اسی کو حاصل کیا جائے. اسی طرح اس مسئلے کے بھی 3 لیول ہیں. جہاں تک وہ گراؤنڈ کا تعلق ہے، سرفیس واٹر، اس کے مشابہ تو یہ بات ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا. یہ بات تو وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص جٹائی پر اتر آئے تو بات اور ہے، ورنہ کوئی شخص اس کا انکار نہیں کرے گا. پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، 2 ملک شمار کیے جاتے ہیں جو مذہب کی بنیاد پر قائم ہوئے، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل. اگرچہ اسرائیل کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، لیکن پاکستان کے بارے میں صحیح ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا. لیکن ذرا نیچے اتر کر اگر ہم یہ کوشچن پوز کریں کہ تحریک پاکستان کا اصل محرک کیا تھا، ریئل موٹیویشن، اصل موٹیویٹنگ فورس کون سی تھی، مذہبی تھی یا کوئی اور، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں گنجائش ہے اختلاف کی. اور آپ میں سے بہت سے حضرات شاید حیران ہوں کہ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اصل جذبہ محرکہ مذہبی نہیں تھا، اس لیے کہ میرے نزدیک کسی تحریک کا جو اصل جذبہ محرکہ ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں اور گاڑھا نظر آنا چاہیے اس کی قیادت، جبکہ پاکستان کی اصل قیادت مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں تھی. شرافت اور ہے، صداقت اور ہے، کردار کی قوت اور ہے، یہ چیزیں علیحدہ ہیں. مذہبی شخصیت، یہ بالکل اپنا، یہ لفظ اپنی ایک کونوٹیشن رکھتا ہے، اس کا اپنا ایک مفہوم ہے. اگرچہ علماء بھی آخری مراحل میں آئے ہیں تحریک پاکستان میں، لیکن وہ معاونین تھے، وہ معیت تھے، ان کو اصل قیادت میں جو ہے کوئی حصہ حاصل نہیں تھا. اصل قیادت تحریک پاکستان کی مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں تھی. لہذا ہمیں یہ حقیقت اچھی طرح سمجھنی چاہیے اور 2 اور 2 4 کی طرح ماننی چاہیے. وی مسٹ فیس دی فیکٹس کہ تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ مذہبی نہیں تھا. کیا تھا؟ اب اس کیا میں اصل میں اگر آپ اسے صرف سیاسی کہتے ہیں تو ابھی غلط ہے، بات پوری نہیں ہوگی. اگر صرف معاشی کہتے ہیں جزوی طور پر وہ بھی بات صحیح ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی پورے فینومینن کو ایکسپلین نہیں کر پاتی. میرے نزدیک اس کے لیے لفظ ہوگا قومی. یہ ایک قومی موٹیویشن تھی، ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے اندیشہ لاحق ہو گیا تھا. اس اندیشے کے بہت دور کے اسباب ہیں، خود ہم نے جو کچھ کیا 1000 برس تک ان کے ساتھ وہ بھی اس اندیشے میں شامل ہے، اور یہ کہ بہرحال ایک نیچرل فینومینن ہے، سابق حکمرانوں کے خلاف ایک جذبہ ہوتا ہے، پھر یہ کہ وہ ہم سے دنیاوی دوڑ میں بہت آگے نکل گئے تھے، نیشنل ری بلڈنگ کا وقت جو ہے ان کے ہاں بہت پہلے شروع ہو گیا تھا، تعلیم میں، تنظیم میں، بیداری میں ہم سے بہت آگے تھے، تو ایک فیئر کمپلیکس تھا مسلمان قوم پر کہ یہ قوم ہمیں ایکسپلائٹ کرے گی، معاشی میدان میں بھی، سماجی سطح پر بھی ہمارے تشخص کو یہ باقی نہیں رہنے دے گی، مذہبی اعتبار سے بھی شدی اور سنکن کی تحریکیں جو تھیں ان سے اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ ہمارے مذہب کو بھی برداشت نہیں کریں گے، لہذا ایک قوم کا لفظ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح ہے، ظاہر بات ہے کہ قوم کے ساتھ اس کا معاشی مسئلہ بھی ہے، قوم کے ساتھ اس کا لسانی مسئلہ بھی ہے، قوم کے ساتھ اس کا سماجی مسئلہ بھی ہے، قوم کے ساتھ اس کا مذہبی مسئلہ بھی ہے، تو یہ در حقیقت ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم کا خوف تھا جس نے پاکستان بنوایا، البتہ آپ ذرا تھرڈ لیول پر آئیے اور کوشچن اب یہ پوز کیجئے کہ جس قوم کو یہ خطرہ لاحق ہوا تھا اس قوم کو قوم بنانے والا عنصر کون سا تھا، اس کی قومیت کی بنیاد کیا تھی، آیا وہ نسل کی بنیاد پر ایک قوم تھی؟ نہیں، آیا وہ زبان کی بنیاد پر ایک قوم تھی؟ نہیں، آیا وہ لباس یا کلچر کی بنیاد پر ایک قوم تھی؟ نہیں، آیا ایٹنگ ہیبٹس کے اعتبار سے ان کو ایک قوم کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، اب آپ اندازہ کیجئے کہاں ایک پٹھان اور بلوچی عورت کا لباس، کہاں مشرقی پاکستان کی ایک مسلمان خاتون کا لباس، یہاں کی اس پٹھان اور بلوچی عورت کے نزدیک وہ لباس ہوگا ہی نہیں، اس کو لباس تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا جو مشرقی پاکستان کی مسلمان خاتون جو ہے اس کو ایک لباس کی حیثیت سے استعمال کرتی، معلوم ہوا کہ اور کسی بھی اعتبار سے وہ ایک قوم نہیں تھے، ان کو قوم بنانے والی شے صرف ایک تھی اور وہ مذہب، تو معلوم یہ ہوا کہ فائنل انالیسز میں ہم پھر وہیں پہنچ گئے، خواہ اس تحریک کا اصل موٹیویشن کا معاملہ جو ہے مذہب سے متعلق نہ ہو لیکن اس قومی تحریک کی اساس سوائے مذہب کے اور کوئی نہیں بنتی، اس لیے کہ اس قوم کو قوم بنانے والی شے سوائے دین اور مذہب کے اور کوئی عامل اس میں شامل، یہ تو میرا تجزیہ ہے پاکستان کے جینیسس کے بارے میں کہ اس کی بنیاد سوائے مذہب کے اور کوئی نہیں، البتہ ہم اس مسئلے کو مستقبل کے مورخ کے حوالے کر سکتے ہیں، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ ملک ہے، ہم ہیں، خالص مادی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارا مستقبل اس سے متعلق ہے، ہماری آئندہ نسلوں کا مستقبل اس سے متعلق ہے، اس ملک کو اگر عزت اور وقار نصیب ہے تو ہمیں بھی نصیب ہے، اگر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اصل ذلت اور رسوائی تو ہماری ہے پوری دنیا میں، اس اعتبار سے بہت ہی پریگمیٹک انداز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم سوچیں اس ملک میں یکجہتی پیدا کرنے والی شے، اس ملک کے اندر اتحاد پیدا کرنے والی شے، اس ملک کے اندر ایک جذبہ ابھارنے والی اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنے والی شے کون سی ہے، اس کے استحکام کی اساس کون سی چیز بن سکتی، اس میں بھی میرا ایک تجزیہ ہے، بعض حضرات نے میری کتاب کا مطالعہ کیا ہوگا، میں نے بڑی مفصل بحثیں کی ہیں استحکام پاکستان میں، اس کا خلاصہ اس وقت عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ پڑھنے کی عادت ہماری قوم کی اب رہی نہیں ہے، یہ تو جو موقع مل گیا ہے تو اس وقت اس کا خلاصہ پیش کر دوں تو شاید آپ میں سے بعض حضرات اس کتاب کو پڑھنے کے لیے بھی آمادہ ہو جائے، میرا تجزیہ دیکھیے یہ ہے بہت ہی مختصر الفاظ میں کہ سب سے پہلا فیکٹر کسی ملک کے استحکام کے لیے ہوتا ہے تاریخی عامل، اگر کوئی ملک 5000 برس سے چلا رہا ہے، ایک ہی نام ہے اس کا، وہی حدود ہیں اس کی، تو ایک ہسٹوریکل سینکٹیٹی اسے حاصل ہو جاتی ہے، ایک تاریخی تقدس، اگر اس ملک کے ایک حصے پر یا پورے ملک پر کوئی اور دوسرا ملک قبضہ کر لے تب بھی اس ملک کا نام نہیں بدلتا، ملک وہی رہتا ہے، آپ کو معلوم ہے چین کے کتنے بڑے رقبے پر جاپان قابض رہا لیکن وہ جاپان نہیں بنا، وہ چین ہی رہا، چین چین رہا، جاپان جاپان رہا، اور چین کے رقبے پر جاپان کو قابض مانا گیا، یہ اس لیے کہ ظاہر بات ہے ہزار سال سے جب سے ہمارا ڈاؤن آف ہسٹری ہے چین اسی انہی حدود کے ساتھ ایک ملک کی حیثیت سے دنیا میں متعارف، یہی معاملہ ہندوستان کا ہے، یہی معاملہ مصر کا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ پاکستان کو وہ سینکٹیٹی حاصل نہیں، اسی کا سب سے بڑا مظہر تھا یہ کہ مشرقی پاکستانی ہم سے علیحدہ ہوئے اور انہوں نے نام بھی تبدیل کر، کبھی آپ تقابل کیجئے اس وقت بھی دو یمن موجود ہیں دنیا میں، ان میں سے کوئی بھی اپنا نام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، دو کوریا موجود ہیں کوئی اپنا نام چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا، نام کی گڈ ول ہے، دو بھائی مل کر کاروبار کرتے ہیں ایک نام سے، تو اگر علیحدہ ہو تو پھر اس نام کی ایک گڈ ول ہے جو اس کی قیمت ڈالی جاتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ پاکستان کے نام کی کوئی گڈ ول نہیں تھی, اور ہمارے مشرقی پاکستانی بھائیوں نے صرف علیحدہ ہونا نہیں ہے, علیحدہ ہونا ایک صدمہ تھا, لیکن یہ کہ انہوں نے نام بدلا ہے, یہ ہے در حقیقت اصل صدمے کی بات, اور ڈسون کیا ہے, اس پوری تاریخ کو ڈسون کر دیا, جس کے نتیجے میں, اس جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا تھا. انہوں نے وہ اپنا لیبل اتارا ماتھے سے اور خلیج بنگال کے اندر ڈالا. اس لیے کہ اس کی ابھی کوئی گڈ ول نہیں تھی. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہسٹوریکل فیکٹر جو ہے ہمارے بیک پر موجود نہیں ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ 60 سال پہلے پاکستان کا نام نہ کسی کتاب میں تھا, نہ کسی ایٹلس میں تھا, نہ کسی نقشے پر تھا. دوسرا فیکٹر کسی ملک کو مستحکم کرنے والا جغرافیائی ہوتا ہے. اگر اس کی حدود جو ہیں باؤنڈریز, نیچرل جیوگرافیکل باؤنڈریز ہو, کوئی بڑا پہاڑ ہے, کوئی بہت بڑا دریا ہے, کوئی سمندر ہے, تو ظاہر بات ہے کہ ایک تحفظ حاصل ہو جاتا ہے. 1965 میں بی آر بی کینال نے ہمیں بڑا تحفظ دے دیا تھا, چھوٹی سی نہر. اگر بڑا دریا ہو, بڑا پہاڑ ہو, وہ جو علامہ اقبال کی نظم ہے بانگے درا کی پہلی نظم اور پہلا شعر, اے ہمالہ اے فصیل کشور ہندوستان, چونتا ہے تیری پیشانی کو چھک کر آسمان, یہ فصیل تھی. لیکن یہ کہ اب اس اعتبار سے غور کیجئے تو پاکستان دیٹ واز, اصل پاکستان, وہ تو تاریخ کا ایک انوکھا تجربہ تھا جو ہم نے کیا. 1000 میل اپارٹ دو خطے, درمیان میں سمندر ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی. ہاسٹائل ٹیریٹری, وہ ملک جس نے کہ ہمیں تسلیم ہی نہیں کیا, وہ درمیان میں ہے. اور بیچارہ مشرقی پاکستان 3 اطراف سے اس ملک میں گھرا ہوا تھا, صرف چوتھی طرف سمندر تھا, باقی 3 اطراف سے ہندوستان میں گھرا ہوا. کہیں کوئی نیچرل بیریئر نہیں, کوئی دریا نہیں, پیڈی فیلڈز ہیں, چلے گئے ہیں. اگر تار بھی بعد میں لگی ہے ابھی 71 کے حادثے کے بعد, ورنہ خاردار تار بھی نہیں تھی, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر لوگ جا رہے ہیں. بہرحال اس کو چھوڑیے, وہ پاکستان دیٹ واز والی بات تھی. اب جو یہ ہے وٹ ریمینز آف پاکستان, ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ اندیشہ ہمیں اس کی مشرقی سرحد سے رہتا ہے, اور وہاں کوئی نیچرل بیریئر بول. پنجاب کے میدان ہم نے کاٹے, دریا بیچ دیے, دریا کاٹ دیے, جیسے کیک کاٹ دیا جاتا ہے ایسے کاٹ دیا. آپ اندازہ کیجئے وہ اکانومی, اور ان دنوں میں جو مضمون آیا ہے نوائے وقت میں ندامانی صاحب کا, وہ تو جو لوگ بھول گئے ہو حقائق کو ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ کتنا خوفناک ہے یہ مستقبل کا معاملہ, دریاؤں کا جو مسئلہ ہوا سندھ بیسن کا, اور اس کے نتیجے میں کیا مستقبل ہے ہمارا. اگر تو طاقت ہو اور قوت ہو اور اس سے ہندوستان ڈرا رہے تب تو بات دوسری ہے, ورنہ اگر ذرا سا بھی یہاں زوف کا معاملہ ہو تو یہ تو سہرا بن جائے گا. جیسے کہ باریں پنجاب میں ہوتی تھی, نیلی بار اور گنجی بار اور ساندل بار اور تھل, وہ اسی طرح کے بارہ پنجاب کے اندر وہی باریں دوبارہ پیدا ہو جائیں گے. بہرحال کوئی نیچرل بیریئر نہیں, اس سے آگے آ جائیے سندھ کے اندر ریگزار ہے, وہ سینڈ ڈیونز خود ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں, تو وہ کسی اور کو کیا پروٹیکشن دے گی. معلوم یہ ہوا کہ جغرافیہ بھی ہماری پشت پر نہیں ہے. اب تیسری چیز کی طرف آ رہا ہوں, یہ ہے کوئی قومی جذبہ کسی لوگوں کے اندر اگر پیدا ہو گیا ہو, ایک قوم ہونے, یہ جذبہ یقیناً بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. یہ تاریخ سے بھی لڑ لیتا ہے, جغرافیہ کو بھی شکست دے دیتا ہے, لیکن بشرطے کہ ہو. اس کے ضمن میں بھی جو میرا تجزیہ ہے, میں بالکل صاف صاف باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, میرا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان, پاکستانی قومیت کے نام سے کوئی شے نہ آج تک قائم ہو سکی ہے, نہ قیامت تک ہو سکی ہے. یہ بات میں بہت سخت کہہ رہا ہوں, بہت کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے. پاکستانی قومیت وجود میں نہیں آ سکتی, اس کا تصور رہے گا صرف آپ کے پاسپورٹ کے اوپر نیشنلٹی لکھی جائے گی پاکستانی. کبھی بھی یہ آپ کے جذبات کے ساتھ ہم آہنگی اس طرح میں اختیار نہیں کر سکے گی, جس سے کہ قربانی کا جذبہ اندر سے اوپر. یہ میری سوچی سمجھی رائے ہے, میں اس کے لیے جو حقائق ہے اور شواہد ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج کی دنیا میں بھی نیشنلزم کا سب سے پورٹنٹ فیکٹر نسل ہے. جرمن نیشنلزم آج بھی دنیا کا سب سے زیادہ قوی نیشنلزم ہے. 1 صدی میں 2 مرتبہ عالمگیر جنگوں میں تباہ و برباد ہو کر جس طرح ریکنسٹرکشن وہاں ہوئی ہے, کھڑا ہو گیا ہے. اور آج ہی بتا رہے تھے جواد صاحب ہی کہ اس وقت خوف محسوس کیا جا رہا ہے پورے یورپ میں جرمنی کی جو اس وقت صنعتی ترقی ہے اس سے, اور یہ ایک احساس ہو رہا ہے پورے یورپ میں. تو اس قوم کے اندر ایک جذبہ ہے, وی آر اے سپیریئر ریس. اسی پر ہٹلر نے جس کو اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا. اور یہی بات جان لیجئے کہ یہودیوں کو جس چیز نے سسٹین کیا ہے تھرو ہسٹری, یہ ان کا نسلی جذبہ ہے. وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. یہ ہے وہ تصور کہ جس نے انہیں برقرار رکھا ہے. پرسیکیوشن جتنی ان کے ساتھ ہوئی ہیں تاریخ کے اندر, نیبوکیڈنزر کے ہاتھوں جو کچھ ہوا, ٹائٹس کے ہاتھوں جو کچھ ہوا, ایسیریلز کے ہاتھوں جو کچھ ہوا, اس صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں جو کچھ ہوا, 40 ملین لوگ جو ہیں یا 4 ملین یا 6 ملین, 6 ملین یعنی 60 لاکھ یہودی جو ہیں ایکسٹرمنیٹ کیے, جس کے لیے اسپیشل کیمپ لگائے گئے اور اسپیشل اس کے لیے جو ہے وہ بنائے گئے پلانٹس. اس کے باوجود ایک قوم کے اندر حرارت ہے, زندگی ہے. یہ ہے نسل کی بنیاد پر. اسی لیے میں نے کہا تھا اسرائیل اصل میں کسی مذہب کی بنیاد پر قائم ہونے والا ملک نہیں ہے. یہ زائنسٹ موومنٹ ایک ریسسٹ موومنٹ ہے. اس کو تو مذہبی قرار دے کر اصل میں ان کے مغربی دوست جو ہے وہ انہیں پروٹیکشن دیتے ہیں. حقیقت میں سب سے بڑی ریسسٹ اور نسل پرست سیاست جو ہے وہ اسرائیل ہے. اس لیے کہ یہ تو مذہب ہی جو ہے وہ نسل پر قائم ہے, اور یہ نسل پرستی ہی کا جذبہ ہے کہ جو انہیں سسٹین کی. اب ظاہر بات ہے پاکستان میں تو کوئی ایک نسل نہیں ہے. ہمارے ہاں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہندوستان جس سے کٹ کر ہم ایک ملک بنے ہیں وہ بھی قومیتوں اور نسلوں کی ایک کھچڑی ہے. ڈریویڈینز اس میں ہیں, ایرینز اس میں ہیں, مونگولائڈ اس میں ہیں, سیتھینز اس میں ہیں, پھر سیمیٹکس جو عرب آئے وہ سیمیٹکس ہیں, پھر ٹرکس ہیں. تمام اقوام جو ہیں ہندوستان میں بھی ہیں, اور ہندوستان میں تو کہیے کہ وہ ایک کھچڑی ہے, اور پاکستان میں کہیے حلیم ہے. اس لیے کہ یہاں تو ڈریویڈینز بھی ہیں, برہمیس جو ہیں دے آر ناٹ بلوچ, وہ ڈریویڈینز ہیں. پھر بلوچ, ایرینز, یہ پنجاب کے اندر جاٹ ہوں, یہ سب کے سب کون ہیں؟ راجپوت اور جاٹ اور شیخ, یہ سب وہ ہیں جو ایرینز ہیں, آریائی ہیں, ان سے کنورٹ ہوئے, اور برہمنوں سے ہوئے. علامہ اقبال ان کے بھی انسیسٹر جو ہے برہمن تھے. پھر سیمیٹکس ہیں, وہ علوی ہوں, صدیقی ہوں, عثمانی ہوں, سید ہوں, یہ سب کون ہیں؟ عثمانی ہوں, اسی طریقے سے فاروقی ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ نسل کی بنیاد پر کسی قومیت کا یہاں کوئی امکان نہیں. آگے آئیے دوسرا, اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ نمبر 2 فیکٹر جو ہے وہ ہے زبان. وہ زبان کے جو تحریک پاکستان کے دوران تو اردو بن گئی تھی پاکستان کا کی علامت, تحریک پاکستان کا ایک نشان, اس لیے کہ مقابلہ ہندی سے تھا. لیکن پاکستان بننے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اسی مسئلے سے مشرقی پاکستان کا مسئلہ شروع ہوا. اردو کو ایک قومی زبان کی حیثیت سے ہمارے بنگالی بھائیوں نے تسلیم نہیں کیا, اور یہی بنگلہ نیشنلزم کی بنیاد بنا, بنگلہ بھاشا, اور اس کے بعد وہ بنگلہ دیش کی بنیاد بن گئی. اور حقائق یہی ہیں کہ بقیہ تمام زبانیں جو ہیں پاکستان کی وہ اردو کی سپریمیسی کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ اس حقیقت سے صرف نگاہ نہیں کر سکتے کہ سندھی ہرگز تیار نہیں ہے کہ وہ سندھی کو سیکنڈ لینگویج کی حیثیت سے قبول کرے, اور آپ انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے. ان کا کلیم سندھی زیادہ پرانی زبان ہے, یہ اردو کل کی زبان ہے. سب سے پہلی تفسیر جو ہے قرآن مجید کی وہ سندھی میں لکھی گئی ہے, اور انگریز کے زمانے میں بھی وہاں پر دفتر سندھی, جیسے کہ پنجاب میں دفتر اردو ہوتا تھا, وہ دفتر سندھی تھا. سارا کام جو ہے پروونشل آفیسز کے اندر سندھی میں ہو رہا تھا. بہرحال میں اس میں اس وقت کوئی مسئلہ جو ہے زبان کا اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. جو نتیجہ ہے وہ صرف یہ کہ کوئی لنگوسٹک نیشنلزم بھی پاکستان کو ایک کرنے والا نہیں ہے. ڈیوائڈ کرنے والے تو ہوں گے, اس کی یکجہتی کی ضمانت دینے والا کوئی ایک جو ہے کوئی ایک لسانی قومیت موجود نہیں. اب آگے آئیے, آخری شے ہے جو اس دور کی پیداوار ہے, علامہ اقبال نے جسے بہت بڑی لعنت قرار دیا تھا, لیکن یہ کہ اس وقت دنیا کے اندر محبوب ترین شے وہی ہے, وہ ہے ٹیریٹوریل نیشنلزم. وطنی قومیت, کسی ایک ملک کے رہنے والے سب ایک قوم ہوں, وہ ہندو ہوں, مسلمان ہوں, سکھ ہوں, پارسی ہوں, عیسائی ہوں, اس سے قطع نظر. نسل کوئی ہو, مذہب کوئی ہو, لیکن چونکہ وہ پاکستان کے حدود میں رہتے لہذا ایک قوم ہو. یہ ہے واحد ایک بات جس کے حوالے سے پاکستانی قومیت کا لفظ آپ استعمال کرتے, جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ واقعہ یہ ہے کہ نہ آج تک وہ کہیں وجود میں آئی ہے, نہ قیامت تک آ سکتی. وجہ کیا ہے؟ اسی کی نفی پر تو ہم نے تحریک چلا کر ملک بنایا. کانگریس سے جھگڑا کیا تھا ہمارا؟ ٹو نیشن تھیوری کیا تھی؟ ہم نے کہا تھا, ان کا قول یہ تھا کہ ہندوستان میں رہنے والے سب ایک قوم. ہم نے کہا نہیں, ہماری قومیت کی بنیاد مذہب, دین, ہم ایک الگ قوم. سارے جھگڑے کی بنیاد یہ ہے لہذا کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک تو قائم کریں آپ ایک نظریے کی کامل نفی پر؟ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی رویش لطف ستم اور، تہذیب کے حاضر نے ترشوائے سنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ تو شدت ہے۔ مجھے غالب یاد آ رہا ہے کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ سہرا جل اٹھا، یہ شدت۔ لیکن یہ کہ آج آپ چاہتے ہیں کہ وہ ساری تقسیم ختم ہو جائے اور پھر ایک ملک بن جائے، ایک قوم بن جائے ملک کی بنیاد پر، یہ انہونی بات ہے۔ پھر یہ کہ مسلمان کا ایک خمیر ہے، وہ پریکٹسنگ مسلم ہو یا نہ ہو، مسلمان ماں کا دودھ پیا ہے، صدیوں کی ایک اجتماعی ذہنیت جو ہے، یونگ نے جس کو کہا ہے وہ کلیکٹو کانشس، اور کلیکٹو کانشنس ایک اجتماعی ضمیر بھی ہوتا ہے، ایک اجتماعی سب کانشس مائنڈ بھی ہوتا ہے۔ مسلمان کا خبیر جس مٹی سے اٹھا ہے اس میں زمین کے ساتھ وہ تعلق ہے ہی نہیں کہ اس کی بنا پر کوئی قومیت کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ آفاقی اس کا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، اس کا ایک آفاقی آؤٹ لک ہے۔ خاص طور پر بر عظیم پاک و ہند میں رہنے والوں کا یہ آفاقی آؤٹ لک رہا ہے ہمیشہ سے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے چونکہ یہاں کے مسلمان کسی اور بنیاد پر قوم بنتے نہیں تھے، لہذا ان کا جو ہے آؤٹ لک آفاقی رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ خلافت جب ترکوں نے ختم کی ہے تو اگر وہ مسئلہ تھا تو پورے عالم اسلام کا مسئلہ تھا، وہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی، اور اس زور شور شور کے ساتھ چلی کہ گاندھی جی اس میں شریک ہوئے۔ گاندھی کو نظر آ رہا تھا پولیٹیکل ڈیتھ، اور مسلمانوں کے ساتھ کبھی اشتراک نہیں ہو سکے گا کسی مہم میں اگر ہم نے اس وقت مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا۔ بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، جیسے کبھی اس کے بعد جو ہے 25-30 سال بعد نعرہ لگا ہے پاکستان کا، اسی طریقے کا نعرہ تھا یہ، بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، اور پورے ہندوستان میں ایک شور و غوغا، اور وہ ایک تحریک تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز پاکستانی قومیت نام کی کوئی شے یہاں وجود میں نہیں آ سکتی۔ بائی پروسیس آف ایلیمینیشن میں جہاں پہنچا ہوں، آپ بھی اس پر غور کیجئے، وہ یہ ہے ہمارے پاس کوئی سہارا موجود نہیں سوائے اسی سہارے کے جس سہارے سے ہم وجود میں آئے تھے۔ اب بھی واحد ہے وہ جو اقبال نے کہا کہ کافر نہ توانی شد ناچار مسلمان شو، تم تو کافر ہو ہی نہیں سکتے، تمہیں تو لامحالہ مسلمان ہونا پڑے گا اگر آپ پاکستان کی ایک سیپریٹ آئیڈینٹیٹی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ایک علیحدہ اور خود مختار ملک کی حیثیت سے ترقی دینا چاہتے ہیں، مستحکم کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی شخص کتنا ہی انالیسس کر کے مجھے بتا دے کوئی دوسری بنیاد نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسی مذہبی جذبے کو اپیل کیا جائے دوبارہ، کہ جو مذہبی جذبہ اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے۔ البتہ یہاں سے اب ایک دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ تو کہہ دیا کہ وہی مذہبی جذبہ، لیکن ایک اعتبار سے غور کیجئے گا، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ مذہبی جذبہ جو پاکستان کے وجود میں آنے کا سبب بن گیا تھا، اور وہ مذہبی جذبہ جو اس وقت ہمیں درکار ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ فرق کس اعتبار سے ہے؟ اس وقت مقابلہ تھا ہندو قوم سے، لہذا نام کا مسلمان ہونا بھی کافی تھا، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، زانی ہو، شرابی ہو، شراب کا ٹھیکہ کھولے ہوئے ہو، چکلا چلا رہا ہو، کچھ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، مسلم ہے، جو نام ہے مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، لہذا وہ چونکہ معاملہ ہندو سے تھا، لہذا وہاں وہ نام کا اسلام، قومی اسلام، نسلی اسلام، اسلام کا ایک صرف جذباتی لگاؤ، یہ کام کر گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ ہندو تو ہے سرحد کے پار، کہیں تھوڑا بہت نظر آ جاتا ہوگا سندھ میں، بلوچستان میں، باقی بائی اینڈ لارج تو وہ مسلمان جو ہے پاکستان کا اسے ہندو نظر نہیں آتا، اور اسے اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کیا منصوبے ہیں، تیری بربادیوں کے کیا مشورے ہیں۔ یہاں جو معاملہ ہے مسلم، وہ ہندو سامنے نہیں ہے، ہندو ذہنیت اب اس کے سامنے نہیں ہے۔ وہ ہندو ذہنیت کہ ایک طرف اسٹیشن کے مسلمان پانی ہے تو دوسرے کنارے پر ہندو پانی ہوگا، یہاں پانی منقسم تھے۔ ایک بچہ سفر کرتا تھا، اور میں چونکہ سفر کیا کرتا تھا ہر گرمیوں کے موسم میں حصار سے دہلی، اور وہ ہر اسٹیشن کے اوپر دیکھتا تھا کہ ایک کونے پر اگر ہوگا ہندو پانی تو دوسرے پر مسلمان پانی، اور ہندو کے برتن کو ہاتھ لگا نہیں اور وہ بھرشت ہوا نہیں۔ تو انہوں نے ہمیں اپنے علیحدہ ہونے کا تشخص دیا ہے اور شعور دیا ہے، اور ہمیں علیحدہ محسوس کرایا گیا کہ تم علیحدہ، اب وہ چیز یہاں موجود نہیں ہے۔
یہاں اب اگر کوئی مذہبی جذبہ کام کر سکتا ہے تو وہ جو حقیقی ہو، واقعی ہو، عملی ہو، جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہو، کردار کے ساتھ ہو، اخلاق کے ساتھ ہو، وہ جذبہ اگر حقیقی اور واقعی ہو تو اب بھی اس قوم کو بہت بڑی طاقت بنا سکتا ہے، اس کے اندر سوئی ہوئی وہ قوتیں جو ہیں ان کو جگا سکتا ہے، ان میں قربانی کا مادہ پیدا کر سکتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ نام کا نعرہ اب نہیں چل سکتا. نام کا نعرہ کبھی کبھی تھوڑی سی سیاسی کسی مہم میں، وہ نظام مصطفیٰ کی مہم ہو یا کوئی اور مہم ہو، اس میں تھوڑے سے وقت کے لیے کچھ ہنگامہ زور شور، جبکہ کچھ دوسرے جو اصل پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ درمیان میں پیچھے موجود ہوں، تو کچھ ایک کاسمیٹک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ مذہب کے نعرے کے ساتھ لگا لیں، وہ دوسری بات ہے. کوئی حقیقی تعمیری کام صرف اس مذہبی جذبے پر ہو سکے گا کہ جو حقیقی ہو، واقعی ہو، عملی ہو، جس کی جڑیں اخلاق میں ہوں، کردار میں ہوں، لوگوں کی سوچ میں ہوں، ان کے فکر میں ہوں، ان کے نظریات میں ہوں. اگر یہ شکل ہوگی تو یہ پاکستان بہت بڑی طاقت بن سکے گا، اگر نہیں ہوگی تو ہماری تباہی جو ہے وہ بالکل یوں سمجھیے کہ رائٹنگ آن دی وال کی مانی ہے. اب اگر ذرا اس کا جائزہ ہم لے لیں، عملی اعتبار سے ہمارا تعلق کیا ہے. میں نے ایک زمانے میں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک تجزیہ کیا تھا، آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت سے زیادہ صحیح ہے، کہ جہاں تک اسلام کے ساتھ عملی تعلق کا معاملہ ہے، اگر ہم تجزیہ کرنا چاہیں تو ہمارا معاشرہ چار کانسنٹرک سرکلز پر مشتمل ہے. ایک مرکز کے گرد چار دائرے، ایک چھوٹا، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر بہت بڑا. یہ جو سب سے بڑا دائرہ ہے آخری باہر کا، اس میں میرے نزدیک 85% آبادی ہماری ہے. اس کے بارے میں میں سخت الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ غور کیجئے، لیکن سوچئے، الفاظ کی ظاہری سختی پر نہ جائیے، حقائق پر نظر رکھیے. جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. میرے نزدیک 85% آبادی کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں، سوائے اس کے کہ نام مسلمانوں کے. اس لیے اس میں آپ تہواروں کو چھوڑ دیجئے، تہوار منانا، شادی بیاہ، یہ تو آپ کے سوشل کسٹمز ہیں. عملی تعلق کا کم سے کم پیمانہ جو حدیث نے دیا ہے ہمیں، الفرق بین الاسلام والکفر الصلاح، کفر اور اسلام کے مابین حد فاصل نماز سے. جائزہ لے لیجئے کہ آپ کے معاشرے کی کتنی فیصد آبادی جو ہے وہ پنج وقتہ نماز کی پابند، ایک فٹ رول ہے. اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ صرف لکھپتیوں اور کروڑ پتیوں میں نمازی کم ہے، بات ہائی لینڈ میں، اور آپ کہیں جھگیوں میں چلے جائیے، ایک ہی بات، ایک ہی پرسنٹیج نظر آئے. آپ فٹ پاتھ میں سونے والوں کو دیکھ لیجئے، ایک ہی پرسنٹیج نظر آئے، کوئی تعلق نہیں. صرف یہ ہے کہ مریں گے تو دفن کیے جائیں گے، عیدین کے اوپر شاید نماز پڑھ لیں، کپڑے پہن لیں، اللہ اللہ خیر صلی، اس کے سوا شادی ہوگی تو کوئی مولوی صاحب آئیں گے اور وہ نکاح پڑھائیں گے، اس کے سوا کوئی عملی تعلق موجود نہیں. اس سے اندر آئیے جو سیکنڈ سرکل ہے، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آبادی کا ایک کافی بڑا حصہ، بقیہ 15 میں سے 10% کے قریب اس میں ہے، ان کا تعلق دین سے کچھ ہے. لیکن برا نہ مانیے، میں اس کے لیے دو الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ بہت محدود بھی ہے اور مس شدہ بھی ہے، لمیٹڈ بھی ہے، پرورٹڈ بھی ہے. لمیٹڈ اس معنی میں کہ مذہب کا تصور ہے نماز، روزہ، حج، زکات، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یا نکاح طلاق. آگے کاروبار میں مذہب، لین دین میں مذہب، بیع و شرع میں مذہب، مالیات میں مذہب، کہیں. اور یہ وہ طبقہ ہے جس سے ہماری جو کاروباری کمیونٹی ہے اس کا بہت بڑا طبقہ اس سے متعلق ہے. مذہب کا جو ڈھانچہ ہمارے معاشرے میں وہ ان کی بدولت ہے. مسجدیں یہ بناتے ہیں، شاندار مسجدیں بنائی ہیں، ان میں قالین یہ بچھاتے ہیں، ان کے لیے سارا جو بھی علماء کی خدمت ہے وہ یہ کرتے ہیں. لیکن یہ کاروبار کا معاملہ علیحدہ ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس میں حلال اور حرام کی بحث ہی نہیں ہے. اگر ہے بھی تو کیا کرے، مجبوری ہے، حسابات ہیں تو غلط ہے. اب اس کے اسباب کیا ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، ان کی جسٹیفیکیشن کتنی ہے. کتنی بھی جسٹیفیکیشن ہو، جب آدمی ایک غلط حلف نامے پر دستخط کرتا ہے، اپنا غلط حساب دے کر اور ایفیڈیوٹ پر سائن کرتا ہے، گلٹی کانشس تو اس کا ہو گیا، ضمیر تو آلودہ ہو گیا، اور ظاہر بات ہے کہ گلٹی کانشس کے ساتھ دنیا میں کوئی کام نہیں کرے گا. یہ ہمارا وہ دوسرا طبقہ ہے. تیسرا طبقہ جو کہ مذہبی زیادہ لوگ ہیں، ان میں کچھ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، مختلف اسلوب سے کوئی علامہ اقبال کا پیغام، کچھ مولانا مودودی کی تصانیف، کچھ فلاں کی کتابیں، کچھ ان کا ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، اسلام دین ہے، اسلام کی بالا دستی ہونی چاہیے، بالا تری ہونی چاہیے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے لیے خود کچھ کرنے کو تیار ہے. ان کی اپنی ساری پرسوٹ بالکل دس ورلڈلی پرسوٹ، اپنے ڈرائنگ روموں کی سجاوٹ ہے، اپنی کاروں کے ماڈل ہے، اپنے ٹی وی کے سکرینز کی لمبائی چوڑائی ہے، اس کی سوچ ہے، بہت اچھے اچھے کھانے جیسے ہم نے ابھی کھائے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کر کچھ دین کی بات تھوڑی سی ہوتی ہے، بڑے درد کے ساتھ دین کا تذکرہ کیا جائے گا، لیکن معلوم ہوا تجزیہ کریں گے تو نظر آئے گا کہ خواہش یہ کہ یہ سب کچھ اور لوگ کر دیں، دین غالب ہونا چاہیے لیکن اور کوئی کر دے، ہم بڑے خوش ہو جائیں گے. اس کے لیے کوئی قربانی کو، اپنے آپ کو بدلنا، اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے تیار. آخری طبقہ بہت چھوٹا ہے، میں سمجھتا ہوں ہماری آبادی کا 5% سے زائد اس میں نہیں ہے، یہ وہ مذہبی لوگ ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا المیہ آپس کا اختلاف، جتنے وہ افیکٹو ہو سکتے تھے اتنے بھی افیکٹو نہیں. یہ ہے ہمارا انالیسس پاکستان کے مسلم معاشرے کا اسلام کے ساتھ عملی تعلق. تھوڑی سی جھلک میں آپ کو ایک اور دکھا دوں. اسلام کی بنیاد ہے ایمان. ایمان کے اعتبار سے ہمارا حال کیا ہے، حقیقی حال میرا تجزیہ یہ ہے، عوام الناس کے لیے ایمان ایک ڈوگما ہے، صرف ایک عقیدہ ہے جس کی پوٹلی بندی ہوئی ان کے دماغ کے کسی ایک گوشے میں رکھی ہے، ان کی حقیقی ویلیوز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اپنی زندگی کے اندر زندگی کی عملی اقدار کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، بس وہ ذہن کے ایک گوشے میں ہے، اللہ رسول کا نام ہے سنا ہے. اور خواص میں برا نہ مانے، ایک طرف علماء کرام ہیں اور ایک طرف جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں. جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا تو معاملہ وہ ہے اکثر و بیشتر کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اور علماء کا حال بھی یقیناً ان میں بڑی سعید روحیں بھی ہیں، بہت نیک لوگ بھی ہیں، انہی کے دم سے ہے کچھ یہاں پر روشنی اگر ہے، اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ سوائے ایک پروفیشن کے اور کوئی تعلق ان کا نہیں. ان کے بھی قریب جا کر دیکھیے تو معلوم ہوگا وہی ویلیوز ہیں، وہی مادہ پرستی ہے، وہی تنخواہوں کے اور گریڈز کے چکر ہیں، وہی سیاست کے اندر، مسجدوں کی سیاست کے اندر بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، وہی ٹریڈ یونینزم ہے مختلف طبقوں کے درمیان. معلوم یہ ہوا وہ زمانہ آ چکا ہے، میں نے ایک حدیث اب میں آپ کو سنانے لگا ہوں. حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرۃ وهي خراب من الهدى علماءهم شر الناس تحت ادیب السبا من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اور قرآن میں سے رسم الخط کے سوا حروف رہ جائیں گے، معنی نہیں ہوں گے. اور مساجد آباد تو بہت ہوں گی، عالی شان، ایک سے ایک عالی شان مسجد، وہی خراب من الہدا، خدا سے خالی، ہدایت سے خالی ہے. اور ان کے علماء، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، علماء حقانی ہر دور میں رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ حکم الاکثر ہے حکم الکل، اکثر کے نزدیک وہ پروفیشن ہے، پیشہ ہے، پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نام، اس کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہے، پیشہ ورانہ چشمک ہے، الفاظ حدیث کے لرزہ دینے والے ہیں کہ علماءہم شر الناس تحت ادیب السبا، آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق علماء ہوں، من عندهم تخرج الفتنہ، ان کے پاس سے، ان کے حلقے میں سے فتنے برآمد ہوں گے، وفیہم تعود، انہی میں لوٹ کر چلے جائیں گے، فتنے اٹھائیں گے بھی، فتنوں کو پروان بھی وہی چڑھائے. یہ ہے ٹو ہارنز آف ڈائلیما. ملک ہم نے بنایا جس کی اساس اور جس کا مستقبل، جس کا استحکام سوائے اسلام کے اور کسی شے سے ہے نہیں. حقیقت اسلام اور ایمان کے ساتھ جو ہمارے تعلق کی ہے وہ میرے مشاہدے میں یہ ہے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو خاصا مایوس کیا ہے اور بڑا ہی تاریک رخ جو ہے آپ کے سامنے رکھا ہے،
اب میں چند منٹ لوں گا آپ کے، ایک روشن رخ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ فیکٹس آن دی گراؤنڈ کو جب میں دیکھتا ہوں، ذرا پانی دیجیے گا، یہ تو ہے فیکٹس آن دی گراؤنڈ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں. جب فیکٹس آن دی گراؤنڈ کو میں دیکھتا ہوں تو شدید مایوسی کا رول، لیکن کچھ آسمانی اشارے ہیں وہ ہیں جو سسٹین کرتے ہیں میری امید کو اور میری ہمت کو بندھاتے ہیں. وہ آسمانی اشارے کیا ہیں؟ کیونکہ بات بہت مختصر کرنی ہے لہذا طویل بات کو میں سمو رہا ہوں بہت ہی مختصر بات میں. پہلی بات عقیدے کی کہیے، اسے بلائنڈ فیتھ کہیے، اسے اعتقاد کہیے، ڈوگما کہیے، لیکن مجھے چونکہ ایمان حاصل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مجھے یقین ہے ہو الصادق المصدوق، اور ان کی دی ہوئی یہ خبر ہے کہ ایک زمانہ آنا ہے کہ پورے عالم ارضی پر اسلام کا غلبہ ہوگا. حضور کی سری احادیث موجود ہے. وہ زمانہ آ کر رہے گا. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حضور نے فرمایا کوئی گھر زمین پر نہیں رہے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا اور نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا. حضور نے دونوں کو کور کر لیا، سیٹلڈ پیپل جو گھروں میں رہتے ہیں اور نومیڈک ٹرائبز جو اپنے خیمے لے کر گھومتے ہیں. نہ کوئی خیمہ بچے گا نہ گھر بچے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے، اور اس کی دو شکلیں ہوں گی، بعز عزیز اور ذل ذلیل. یا تو اس گھر والے کے اعزاز کے ساتھ اسلام داخل ہوگا، وہ گھر والا اسلام لے آئے گا، اور نہیں تو اسے نیچے ہو کر رہنا پڑے گا. یو تو جزیت ان یدین وہم صاغرون، گھر اس کا بھی جو ہے اس اسلام کے تحت آئے گا اگرچہ وہ خود مسلمان نہ ہو. معلوم ہوا کہ غلبہ اسلام کھو کر رہے گا. ایک اور حدیث میں ہے ابو داؤد کے، یہودوں نے فرمایا میرے لیے پوری زمین طے کر دی گئی اور مشارق و مغارب مجھے دکھا دیے گئے، اور جو جو حصہ مجھے دکھایا گیا وہاں میرا دین غالب ہو کر رہے گا. تو مجھے یقین ہے کہ وہ ہوگا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پچھلی 400 سال کی تعالیٰ کی یہ مشیت وابستہ ہے. ہماری جو مجددین کا سلسلہ ہے 1000 برس تک وہ سلسلہ ہندوستان سے باہر رہا. الف ثانی کے شروع ہوتے ہی، الف ثانی دوسرا ہزار، یعنی یہ جو ہجری کیلنڈر ہے ہمارا 11ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی تجدید دین کا پورا سلسلہ اس بر عظیم پاک و ہند کے ساتھ متعلق ہو گیا. مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ جیسا سکالر اور سوشل تھنکر، اور صرف ایک شخص جو یورپ کی پوری تحریک احیاء العلوم کے سطح پر اسلام کے علوم کا احیاء کرنے والا ہے اسی صدی میں، اسی ملک میں. پھر تمام تحریکیں جو اٹھی ہیں ان میں دور نبوی سے قریب ترین تحریک 13ویں صدی کی تحریک، شہیدین کی تحریک، سید احمد بریلوی، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، اس کے جو بھی آثار اور ثمرات ہیں وہ ظاہر بات ہے اسی خطے ارضی سے وابستہ ہیں، ان کا خون جذب ہوا ہے بالاکوٹ کی سرزمین. 14ویں صدی میں جتنے کام دنیا میں ہوئے ہیں ان کا جب آپ تقابل کریں گے، حضرت شیخ الہند کے پیمانے کی کوئی شخصیت پوری دنیا میں نہیں، کئی نظر نہیں آئے. اسی طریقے سے علامہ اقبال کے معیار کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں نہیں، ان کا سکہ روا ہے پوری دنیا میں ایک مسلم تھنکر کی حیثیت. اسی طریقے سے احیائی تحریکوں میں جماعت اسلامی کی تحریک بہت اہم مقام رکھتی ہے. چنانچہ مانا ہے اخوان المسلمون کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، سید قطب صاحب نے عدالت میں مانا ہے مصری عدالت کے اندر کہ میں نے ان سے فکری رہنمائی حاصل کی. پھر عالمی سطح پر جتنی بڑی تحریک یہ تبلیغی جماعت کی، میرے علم میں کم سے کم نہیں ہے کہ پیمانہ جو ہے والیوم کے اعتبار سے اتنی بڑی تحریک کبھی چلی. وہ تحریک جو ہے وہ بھی دلی کی ایک چھوٹی سی مسجد وہاں سے شروع ہوئی تھی، اور اس کا جو ہے پوری دنیا میں اس وقت جو ہے لوگ چل رہے ہیں. اور میرا اندازہ یہ ہے، میں ہو سکتا ہے غلطی ہو، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت اگر ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہو کہ دیکھ سکے تو یہ جو گلوب ہے ہمارا، یہ روح عرضی کا، اس پہ کم سے کم 1,00,000 افراد ہر وقت حرکت میں ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ ان کا کانسیپٹ کیا ہے، وہ محدود ہے، یہ ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے. میں ان تمام تحریکوں کو ایک پازیٹو اینگل سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ظاہر بات ہے کہ ان تمام تحریکوں کا مبدا، اس کا منبع، اس کا سرچشمہ، اس زمین کا بننا یقیناً مشیت ایس ڈی میں کسی اسکیم کی نشاندہی کرنے والا، اس کے اوپر ایڈ کیجیے. یہ تھرڈ ورلڈ فینومینن بھی شمار کیا جا سکتا ہے آزادی کی تحریکیں، یورپین کولونیلزم سے نجات اور آزادی، فریڈم موومنٹس، اور عالم اسلام میں بھی تحریکیں چلی. لیکن آپ چلے جائیے انڈونیشیا سے موراکو تک، کسی مسلمان ملک میں آزادی کی تحریک اسلام کے نام پر نہیں چلی. یہ صرف تحریک پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر چلی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کو چھوڑ دیجئے، موٹیویشن کیا تھی، جذبہ کیا تھا، کیوں تھا، لیکن یہ ڈیفیکٹ ریمینز، واقعہ تو رہے گا سامنے موجود. کیا آپ انڈونیشیا میں اسلام کا نام لے لیا گیا؟ مکمار اتا ترک نے ترک نیشنلزم کی بنیاد پر سیو کیا ہے ترکی کو. ناصر صاحب نے اٹھا کر اگر پھینکا ہے میڈیٹرینین میں انگریزوں کو، تو عرب نیشنلزم کی بنیاد پر، اور نحنو ابناء الفرائنہ کے نعرے پر اٹھا کر پھینکا ہے. باس نیشنلزم جو ہے وہ سارا کا سارا عرب ممالک کے اندر، اور وہ تو اب پھیل رہا ہے، ابھی کوئی کمی کی طرف نہیں آیا. آج تو سعودی عرب میں الاسلام والعروبہ، اب یہ حرف عطب آنے لگا ہے دونوں کے درمیان، عرب اور اسلام. معلوم یہ ہوا کہ اب یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں. حرف عطف تو مغایرت کا متقاضی ہے، اس لیے اب دو چیزیں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ صرف ایک خطہ ہے کہ جہاں وہ تحریک چلی آزادی کی، تو وہ اسلام کو انووک کیا گیا اور کہیں نہیں کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قیام میں یہ چیزیں بھی میں لکھ چکا ہوں. میرے سامنے تو یہ یوں سمجھیے فیکٹس ہیں جو میں آج یاد دلا رہا ہوں آپ کو. پاکستان کا قائم ہونا اللہ کا ایک منشا، اللہ کا ایک فیصلہ تھا. ایک سال پہلے مولانا مدنی نے سلہٹ میں فرما دیا تھا کہ ملئے اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کا طرز عمل کیا تھا، وہ علیحدہ بحث ہے، اس کو میں اس وقت نہیں چھیڑ رہا. اور آپ کے علم میں ہے حقیقت ہمارے سامنے. اگر قائد اعظم کے کیبنٹ مشن پلان کو قبول کرنے کے بعد صرف ایک سٹیٹمنٹ نہرو کا نہ آتا، تو پاکستان وجود میں نہیں آ سکتا. اور حقیقت وہی تھی جو نہرو نے کہہ دی. چونکہ آپ میں سے جن حضرات کے علم میں نہیں ہے وہ نوٹ کر لیں کہ وہ تو ایک یونین تین زون، دس سال کے بعد البتہ ہر زون کو ایک آپشن ملنا تھا کہ چاہے تو ساتھ رہے چاہے علیحدہ ہو جائے. نہرو جی خاموش نہیں رہ سکے، ان سے کسی نے پوچھا ان کا کون جدا ہونے دیتا ہے بعد میں، اسی کو پکڑ لیا قائد اعظم، ورنہ وہ مجبور ہو چکے تھے، کوئی اور راستہ نہیں تھا. انہیں نظر آ رہا تھا کہ انگریز تلا ہوا ہے، اگر ہم نے زیادہ ضد کی تو یونیلیٹرل ٹرانسفر آف پاور کر کے وہ چلا جائے گا اور پھر معاملہ سدھر نہیں سکے گا. لہذا یہ ان کی اسٹیٹمنٹ شپ کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی علامت ہے. حالانکہ وہ بہت ضدی مشہور ہیں، بہت سٹبرن، لیکن یہ کہ اس وقت انہوں نے لچک پیدا کی. پورے ہندوستان میں ان کی قیادت اس وقت جو ہے بہت زیادہ خطرے سے دو چار ہو گئی تھی، لیکن یہ کہ انہوں نے مانا. البتہ جب نہرو کا اسٹیٹمنٹ آیا پھر جم گئے، اب انہیں کوئی بلیم نہیں کر سکتا. اگر خاموش رہتا نہرو، پاکستان وجود میں نہیں آ سکتا تھا. اور حقیقت وہی تھی جو اس نے کہی، ایک دفعہ ملک قائم ہونے کے بعد کون علیحدہ ہونے دیتا ہے. اس کے بعد ایوب خان نے دوبارہ جوائنٹ ڈیفنس پلان جو ہے چاندی کی تشریح میں رکھ کے پاکستان کو پیش کر دیا تھا. جوائنٹ ڈیفنس کے معنی کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے بجٹ کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ تو ڈیفنس پر ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کامن بجٹنگ ہوگی، پھر فارن پالیسی کا تعلق ہے ڈیفنس کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کامن فارن پالیسی بھی ہوگی. تو گویا کہ پھر ہم جا رہے تھے اسی کیبنٹ مشن پلان کی طرف. وہی نہرو نے ٹھوکر ماری ہے، جوائنٹ ڈیفنس اگینسٹ ہوم، اور اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اندرا گاندھی کا جملہ آپ کو یاد دلاتا، اس نے کہا تھا ہمارے بابا جان تو صوفی تھے، انہیں سیاست نہیں آتی تھی. عالم واقعہ میں واقعہ یہ ہے کہ ہم، تو نے اچھا ہی کیا دوست سہارا نہ دیا مجھ کو، لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے. پاکستان کا وجود اگر ہمارے لیے خیر ہے تو اس خیر کا ایک بہت بڑا ذریعہ پنڈت نہرو بنے، جنہوں نے کیبنٹ مشن پلان کو اس وقت تو پیڈو کروایا، اور اس کے بعد جوائنٹ ڈیفنس سکیم جو ہے آفر اس کو ریجیکٹ کیا. پھر سن 65 کی جنگ میں جو کچھ ہوا، سن 71 میں وہ حصہ ہم سے کٹ گیا، لیکن یونیلیٹرل سیز فائر اندرا گاندھی کا انڈر دی آرڈرز آف ماسکو، اور وہ ہاٹ لائن پر نکسن کا پرو پاکستان ٹلٹ جس کو روتی ہوئی چلی گئی ہے دنیا سے اندرا گاندھی. اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں تمام انسانوں کے دل ہیں، وہ جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. تو اگر یہ بچا ہوا بھی ہے تو یہ اللہ کی خصوصی مشیت سے بچا ہوا ہے، ورنہ حقیقت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرا تجزیہ یہ ہے، فال آف ڈھاکہ کے بعد زیادہ سے زیادہ 6 دن کی مار تھا پاکستان ویسٹ پاکستان انڈیا کی. ہمارا مورال پاتال میں تھا، ان کا آسمان پر تھا. ہماری 100,000 کی نفری ان کی قیدی تھی، ہمارا بہت بڑا سامان اور اسلحہ ان کے قبضے میں آیا تھا، پھر اب وہ دو فرنٹ کی بجائے ایک فرنٹ پر آ گئے، کماڑی میں کھڑے ہوئے جہاز کو وہ مار گئے تھے، ہماری ایئر ڈیفنس بالکل شیٹر ہو چکا تھا، اور دو جگہ سے ہمارے جو ہے ڈیفنسز لینڈ ڈیفنسز ٹوٹ چکے تھے، راجستھان سیکٹر بھی اور ادھر شکر گڑھ سیکٹر بھی، سوائے اس کے کہ ایک ٹاسک فورس تھی جو ٹکا خان صاحب لے کر بیٹھے ہوئے تھے، یہ جو بند ہے سلیمان کی ہیڈ ورک، بس اس کے سوا کچھ نہیں، یہ حالات تھے لیکن اللہ نے بچایا ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آسمانی اشارے انہیں سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت ہے جو اس خطے کے ساتھ وابستہ ہے. یہ ملک بنا ہے تو یوں ہی نہیں بن گیا، قائم ہے ابھی تک تو یوں ہی قائم نہیں ہے، ان تمام تاریکیوں کے ساتھ جو زمینی حقائق کے اعتبار سے ہمارے سامنے آتے ہیں یہ آسمانی اشارے بھی پیش نظر رہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنس ویو پیدا ہو جائے. اب میں اپنی گفتگو کے آخری حصے پر آ رہا ہوں، کرنا کیا چاہیے؟ یہ ساری گفتگو بیکار ہے اگر وہ کسی نتیجے پر منتج نہ ہو، اور وہ نتیجہ جو عملی ہو جس کے لیے فیصلہ کریں. میں اسے دو سٹیپ کے اندر اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلا کام یہ ہے کہ ایک عوامی سطح پر ایک تحریک ہو، وہ تحریک توبہ کی تحریک، اللہ کی طرف رجوع کی تحریک، اللہ کی جناب میں توبہ، عملی توبہ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جس دین کو مانتے ہو اس پر عمل کرو، وہ دین تمہارے اخلاق میں سرایت کیے ہوئے نظر آئے، تمہارے کردار میں نظر آئے، نہ صرف اس کی فطری تعلیمات، نہ صرف اس کی عبادات کا نظام، بلکہ اس کے اخلاق کا نظام، اس کی اقدار کا ایک مظہر جو ہے تمہارے کردار میں نظر آئے. عوامی سطح پر یہ تحریک جو ایک انقلاب کی، ایک ریزسٹنس موومنٹ کی شکل اختیار کرے. لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ فرسٹ پری ریکوزٹ ہے ایک وہ یقین، وہ فیتھ، برننگ فیتھ، وہ ایمان کے جو میرا اور آپ کا کنوکشن بن گیا. یہ نسلی ایمان جو ہمیں ملا ہے والدین سے، اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا زیادہ سے زیادہ دو وقت کی نماز پڑھ لیں گے، آپ پانچ کی پڑھ لیں گے، بہت تیر ماریں گے تو پنج وقتہ نماز کے عادی ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ وہ آپ کے کردار میں پرمیٹ نہیں کر سکتا، وہ آپ کے پورے بیہیویئر کو صبغت اللہ میں رنگ نہیں سکتا. صبغت اللہ ہے ومن احسن من اللہ صبغہ، وہ آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتا جو حضور نے فرمائی کہ کن فی دنیا کا انک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو، ایمان بالآخرہ کا یہ تقاضا ہے، ایسے رہو کہ نظر آئے یہ شخص اس دنیا کا رہنے والا ہے، یہ تو راہ چلتا مسافر ہے. کن فی دنیا کا انک غریب او عابر سبیل، گویا کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتا مسافر. یہ کیفیت جو ہے اس برننگ فیتھ، اس پرسنل کنوکشن کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی. میں اگلے اقدامات پر اس وقت بات نہیں کر رہا، وہ انقلاب کیسے آئے گا میں نے بارہا گفتگو کی ہے، اس پر بھی مکمل کتاب میری چھپ چکی ہے، منہج انقلاب نبوی. لیکن پہلا سٹیپ ہے اصل میں جو سب سے مشکل، سب سے اہم، سب سے کٹھن، وہ ایمان کہاں سے لائیں؟ وہ ایمان جو صرف ڈاگما نہ ہو، وہ صرف ایک عقیدہ نہ ہو، جو ہمارا کنوکشن بن گیا ہو، اے لیونگ ان برننگ فیتھ، جو ہمارا حال بن جائے، صرف حال نہ رہے، ہماری پوری شخصیت کو ایک رنگ کے اندر رنگ دے، ہماری ویلیوز کو چینج کر دے. وہ ایمان وہ کہاں سے آئے؟ وہ ہے در حقیقت میری سوچ کا جو کرکس آف دی میٹر ہے، اس کا منبع اور سر چشمہ صرف اور صرف قرآن حکیم. بہت ہی سادہ الفاظ میں جو بات کہی تھی مولانا ظفر علی خان نے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں. اس کا منبع اور سر چشمہ قرآن کے سوا کوئی نہیں. اور اقبال نے جس انداز میں کہا ہے، میں نے بارہا یہ کہا ہے اور بہت سے حضرات مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں اس بنیاد پر، ایک طرف تم علماء کا اتنا احترام کرتے ہو، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو تم 14th century کا مجدد مانتے ہو، دوسری طرف علامہ اقبال کا یہ مقام مانتے ہو کہ قرآن مجید کی عظمت جس درجے میں اس شخص پر منکشف ہوئی، میں یہ محسوس کرتا ہوں کسی دوسرے شخص پر اس دور میں منکشف نہیں. جب وہ عظمت قرآن کا بیان کرتا ہے معلوم ہوتا ہے یہ اس کی آورد نہیں ہے، آمد ہے، کہ قلندر ہرچ گویت دید گویت، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کا احساس ہے. اب میں آپ کو اس کے چند اشعار سنا رہا ہوں جس سے سارا کرکس جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. مثل حق پنہاں ہم پیداستو، زندہ پائندہ گو یاستو، فاش گویا ماں کے درد المزمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست. مثل حق پنہاں ہم پیداستو، زندہ پائندہ گو یاستو، چون بجاں در رفت جہاں دیگر شبت، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبت. یہ آخری شعر جو ہے میں صرف اس کا ترجمہ کروں گا. جب یہ قرآن کسی کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اندر اتر جاتا ہے، اس کے ذہن میں، اس کے فکر میں، اس کی سوچ میں، اس کے قلب پر، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. جب یہ قلب پر نازل ہوتا ہے، جب آپ کے ذہن اور فکر کا جز بن جاتا ہے، چون بجاں در رفت جاں دیگر شبت، اب اندر انقلاب آ گیا، سوچ بدل گئی، نظریات بدل گئے، آپ کا اینگل آف ویو چینج ہو گیا، آپ کا پورا ویلیو سٹرکچر تبدیل ہو گیا. پہلے جو چیز اہم ترین نظر آ رہی تھی، اب معلوم ہوتا ہے کہ بالکل غیر اہم ہے. جو پہلے انتہائی محبوب شے تھی، اب معلوم ہوا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. موت جس کا سب سے بڑھ کر خوف تھا، اب معلوم ہوا کہ کیوں مرگ آیت تبسم پر نہ بے اوس، نشان مرد مومن بات ہوئے ہم، جو مرگ آیت تبسم پر نہ بے اوس. یہی بات تھی جو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی شامیوں سے جب جنگ ہو رہی تھی رومیوں سے شام میں، کہ تمہارا مقابلہ اس قوم سے ہے، جان لو کہ جس کو اب موت اتنی ہی عزیز ہو چکی ہے جتنی کہ تمہیں زندگی عزیز. یہ ہے وہ چینج آف ویلیوز. جب قرآن اندر جاتا ہے، اندر کی اقدار بدل گئی. یہ ہے انقلاب کا پیش خیمہ، اور اس کے لیے قرآن کو ذہنوں کے اندر اتارنا. البتہ قرآن کو ذہنوں اور انسانوں کے دلوں میں اتارنے کے بھی کوئی ایک لیول نہیں ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان کی اپنی ذہنی سطح ہے، ہر انسان کا ایک ذہنی صغرہ کمرہ ہے، اس کی ایک ساخت ہے. یہی وجہ ہے جو ساخت کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. قرآن مجید میں تصریف آیات، ایک ہی مضمون کو 10 انداز میں بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے جو سانچے ہیں ذہن کے مختلف ہیں. اس طریقے سے نہیں اتری، اس طرح اتر جائے گی. اس اسلوب سے آدمی مانوس نہیں ہے، اس دوسرے اسلوب سے مانوس ہو جائے گا. اس انداز میں بات واضح نہیں ہوئی، اس انداز میں واضح ہو جائے گا. کذالک نصرف الآیات، ہم اس طریقے سے اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں، اسلوب بدلتے ہیں، طریقے طریقے سے لاتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ بَصَرٍ، ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر انداز اور ہر تعبیر کا اسلوب اختیار کر لیا.